کریے. اب میں نے آپ کو ایک طریقہ بتلایا کہ ہمارے مجاہدین کی عادت ہے کہ پہلے نعرے پر ہوشیار ہو جاتے ہیں, دوسرا نعرہ تکبیر لگتا ہے ہتھیار ہاتھ میں لے لیتے ہیں, تیسرا نعرہ لگتا ہے تو جو کام ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. میں نے تیسرا نعرہ جیسے ہی لگانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو شخص بھی جہاں کھڑا ہوا اس نے بیٹھ جانا ہے, سمجھ گئے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. صرف پولیس والے حضرات یا گن مین مستثنا ہے, اب باقی کوئی بیٹھ سکتا کھڑا ہونا چاہیے. بھئی ان حضرات نے نعرہ نہیں سنا یا آپ کا جہاد کا ارادہ نہیں ہے جو کھڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ, الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی محبت اور شوق و ذوق کے ساتھ روشے پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام, معزز و محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, سپاہ صحابہ, ہری پور کے غیور کارکنوں, 15 اگست 1999 کی یہ تاریخ ساز پیغمبر انقلاب کانفرنس نہایت ہی وقار اور احترام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. ایک عرصہ قید و بند کی راہوں سے گزرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے. آپ کا جوش و ولولہ, آپ کی محبت, آپ کا خلوص اور چاہت میرے لیے عظیم سرمایہ ہے. میری دلی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کانفرنس کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ معنی
اور درد انگیز گفتگو کر سکوں، لیکن اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ مسلسل سفر اور کئی روز سے آرام بالکل نہ ہونے کے باعث میرا گلا اور آواز صاف نہیں دے رہی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آواز میں اگر کمزوری بھی رہی تو آپ کے جذبات کی شدت سے مسئلہ صحیح رہے گا انشاءاللہ. کانفرنس کا عنوان پیغمبر اسلام پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے. آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی عمر کے 40 سال گزارنے کے بعد جبل حرا سے وادی مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو آپ کو اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اب میں کتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہوں. پھر آپ نے پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے حق تعالی کی طرف سے جو ذمہ داری عطا کی گئی ہے میں بہرحال اس ذمہ داری کو ادا کر کے رہوں گا. بیت اللہ کے پڑوس میں اس تاریخی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے شہر کی عوام کو آواز دی تاکہ وہ تمام کام چھوڑ کر آپ کی بات سننے کے لیے آئیں. جب شہر مکہ کے رؤساء اور غرباء مرد و زن بوڑھے اور بچے آپ کے گرد جمع ہو گئے آپ نے ایک ہی بات فرمائی کہ میرے شہر کے لوگوں، اگر میں نے 40 سال میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا، کبھی تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولا، تو یقیناً آج بھی جو بات کہوں گا وہ ہر طرح کے عیب جھوٹ سے پاک ہوگی. بات ایک ہے کہ ایک کلمہ تمہیں بتاتا ہوں، وہ تم پر لو، پوری دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ جو قوم دنیا کی پست ترین قوم کہلاتی ہے، اس کلمہ کی برکت سے تفلحون، تم ایسے کامیاب ہو جاؤ گے کہ اونٹوں کے چرانے والے امت کے رہبر اور رہنما بن جائیں گے. تم کیسر و کسرا کی حکومتوں اور ان کے محلوں پر قابض ہو جاؤ گے، ان کے اقتدار کے بالا خانے تمہارے پاؤں کے نیچے چلے آئیں گے. سرزمین مکہ کے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی، لیکن وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کے بعد خود ہماری زندگیوں میں کیا ہوگا. پیغمبر انقلاب نام ہی اس کانفرنس کا اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے ایسا انقلابی کا کلمہ اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کے وجود میں، اس کے 4-5 فٹ کے قد میں، اس کے سوچ و فکر کے زاویوں میں ایسا انقلاب برپا ہو جاتا تھا کہ پھر یکسر اس کی زندگی کا نقشہ تبدیل ہو جاتا تھا. کلمہ ہم بھی صبح شام پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی کی جو رو بہ رہی ہے ایک سوئی کے برابر بھی اس میں فرق نہیں آتا. جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں مجال ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اس میں کوئی رد و بدل ہو. مکہ کے مشرک کافر ضرور تھے مگر اس کلمہ کی حقیقت سے آشنا تھے کہ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. چنانچہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. ساری دنیا دشمن ہوئی. کوئی دوستی کے لیے آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا. وقت گزرتا رہا کبھی ایک کبھی دو کبھی پورے مہینے میں دو چار آدمی اور کبھی کوئی بھی نہیں. میرے پیغمبر کی 13 سالہ مکی دور میں مکی زندگی میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 1000 تک بھی نہیں پہنچتی ہے. بہت ہی قلیل تعداد آپ کے مشن کو قبول کرنے والی ہے. آپ نے ہمت نہیں ہاری. اس بات سے کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ میں جو اپنی قوم کے سامنے درد دل کے ساتھ حق و صداقت پر مبنی موقف کا اعلان کرتا ہوں تو یہ قبول کیوں نہیں کرتی. قوم نے نہ صرف قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ حق کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. وقت گزرتا رہا آپ نے ایک اور انداز اپنایا کہ اپنے کلمے کی دعوت بھی دیں مشن کی طرف لوگوں کو بلائیں بھی لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں ان پر ایسی محنت کی جائے ان پر ایسی توجہ کر کے اس انداز میں کلمہ پڑھ لینے والوں کو تیار کیا جائے کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا اب کائنات انسانی کے لیے مکمل منارہ نور بن جائے.
سبحان اللہ.
ایک مثالی انسان بن کر لوگوں کے سامنے آئے اور آپ دیکھیے کہ آمنہ کے لال نے مکہ کی زندگی کی 13 سال محنت کے بعد جب سرزمین مدینہ پر قدم رکھا اور سال دو سال بعد پھر آپ اپنی جماعت کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے تو وہ جماعت جو مٹھی بھر جماعت تھی جو نہایت ہی کمزور بظاہر اسباب جنگ سے یکسر خالی ہاتھ تھی اس جماعت کو لے کر جب آپ بدر کی وادیوں میں آئے تو ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی. سجدے میں سر رکھ کر آپ نے ایک کلمہ فرمایا تھا اللہم ان تہلک ہاذہ الاصابۃ لا تعبد ابدا. اے میرے رب میں اپنی خون پسینے کی کمائی لے کر اپنی 13 سال کی محنت لے کر میں اپنی تمام تر مسائی کی پونجی لے کر تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں. یہ میری کمائی یہ میری محنت اب بدر کی وادی میں موجود ہے لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے پروردگار میں اتنی محنت کر چکا ہوں اس جماعت پر کہ میرا دل گواہی دیتا ہے اگر اس میں سے ایک فرد بھی زندہ رہا تو پھر تیرے دین پہ آنچ نہیں آئے گی. اور اے میرے رب یہ بات بھی میں کہتا ہوں اگر میں محمد کی پونجی آج بدر کی وادیوں میں لٹ گئی میری جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. بہت بڑی بات کہی کہ میرے رب اگر چاہتا ہے تیری عبادت ہو تیرے دین کا ڈنکا بجے دنیا تیرے نام سے آشنا ہو اذانوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوں، تکبیر کہی جائے، لوگ میدانوں جنگلوں بیابانوں میں تیرا نام بلند کریں، تو میری جماعت کو باقی رکھ کے یہی تیرا نام بلند کر سکتی ہے۔ دوستو یوں کہہ دیجئے کہ آمنہ کے لال نے کلمہ پڑھانے کے بعد اپنے ایک ایک ساتھی کو ایسا مجاہد بنا دیا تھا کہ رسول اللہ کو یقین تھا کہ اب ایک ایک ساتھی کے دم قدم سے دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے انقلاب برپا ہوا یا نہیں ہوا، انقلاب ایسا برپا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پیغمبر اسلام کی جماعت ایران کو فتح کر لیتی ہے، روم کو فتح کر لیتی ہے۔ ابھی آپ کو دنیا سے گئے ہوئے نصف صدی کا عرصہ بھی نہیں بیتا ہے کہ آپ کی جماعت نے پوری دنیا کے نصف سے زائد رقبہ پر اسلام کے پرچم لہرا دیے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک انقلابی دین لے کر آئے۔ ایسا دین نہیں لائے کہ بس کلمہ پڑھو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ، کلمہ پڑھو اور گوشہ تنہائی میں چلے جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، بلکہ آپ وہ دین لائے ہیں کہ اسے کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر ایک مجاہد بن کر، پھر ایک غازی بن کر، دین کا علم اٹھا کر پوری دنیا میں چلے جاؤ۔ کائنات انسانی کی کوئی طاقت تمہارا راستہ نہیں روک سکتی ہے۔ دوستو آج اتنی بڑی تعداد میں، آج پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہے۔ اپنی تعداد کو دیکھیے، ایک وقت آپ 313 ہیں، مقابلہ ہزاروں سے ہے، آپ غالب ہو کر نکلتے ہیں، آپ کے اکابر کی، آپ کے اسلاف کی تلواروں پہ میان نہیں بلکہ تلوار ڈھانپنے کے لیے چیتھڑے آپ کے پاس، آپ کے اکابر کے پاس نہیں ہیں، لیکن اس تلوار کی کاٹ اس قدر تیز ہے کہ کوئی شیطنت اور کوئی بھی طاغوتی قوت ان کی تلوار کے سامنے رک نہیں سکتی ہے۔ اور آج ایک وقت ہے 1.5 ارب تعداد مسلمانوں کی، 53 سے زائد مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، لیکن نام کے حکمران ہیں، کوئی ایک حکومت بھی اس دھرتی پر سوائے طالبان کے دوسری نہیں ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، جو سر اٹھا کر چلنے والی ہو، جو وقت کی کافر قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہو۔ حکمران آپ کے بھی ہیں جو امریکہ کے اشارے پہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، حکومت افغانستان کی بھی ہے جو وقت کے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کرتی ہے کہ تم الٹے ہو سکتے ہو تو الٹے رہ جاؤ، اسامہ ہمارا مہمان ہے، تم جا چاہ کر گزرو، اسامہ ہم تمہارے ہتھیار نہیں دے سکتے ہیں۔ آج ٹھہریے ٹھہریے، مجھے بات مکمل کرنے دیجیے۔ ہماری روایت یہ رہی، ہماری تاریخ یہ ہے، تعداد میں قلیل لیکن جہاد کی برکت سے حکمرانی بڑی بڑی مملکتوں پر، بڑی بڑے حکومتیں اور بڑے بڑے اقتدار، آپ کے اکابر، آپ کے اباؤ اجداد کے جوتے پر سجدہ ریز ہو گئے، اور آج 1.5 ارب تعداد، 50 سے زائد ملکوں پر آپ کی حکومتیں قائم ہیں، لیکن کسی ایک میں بھی عدم خم نہیں، کسی ایک میں بھی یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ امریکہ، برطانیہ، انڈیا، بھارت، اسرائیل کو یہ کہہ سکے کہ اپنے قد میں رہو، یہ سمجھے، اپنے قد میں رہو، اپنی حد میں رہو، اپنی حد سے بڑھو گے یا اپنے قد سے نکلو گے تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا تم جہاں سے آئے ہو. دوستو بدقسمتی ہماری کہ جہاد کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے اور پیغمبر اسلام کے انقلابی دور اور انقلابی پالیسی سے نظریں ہٹانے کی وجہ سے ساری تقریر ہوتی ہے سیرت النبی پر. بیان کیا ہوتا ہے؟ حضور کے معجزات بیان ہو جاتے ہیں یا بیان ہو جاتے ہیں؟ حضور کو حلوہ بڑا پسند تھا. حضور کی آمد سے پہلے مائی حلیمہ کی اونٹنی نے بہت دودھ دینا شروع کر دیا تھا. یا دودھ کی باتیں ہیں یا مکھن کی باتیں ہیں یا حلوے کی باتیں ہیں، چند معجزات بیان ہوتے ہیں جس سے ختم ہو جاتے ہیں. پورا سیرت کا موضوع، سیرت کے سارے عنوان کو معجزات کی نظر کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پیغمبر گئے تو معجزات بھی گئے. جو کچھ آپ کی زندگی میں انقلاب تھا وہ معجزوں کی وجہ سے تھا. آج نہ پیغمبر ہے نہ معجزے ہیں نہ انقلاب ہے. پورے سیرت کے جلسوں میں کوئی ایک مقرر بھی نہیں آ جاتا جو سیرت کے اس حصے کو بھی بیان کرے کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 سالوں میں بنفس نفیس جن غزوات میں شرکت کی ان کی تعداد 27 سے لے کر 29 یا 30 تک ہے. کیا مطلب ہوا؟ اوسط نکالیے، ہر 4 مہینے کے بعد جنگ، ہر 4 مہینے کے بعد جنگ، ہر 4 مہینے کے بعد لڑائی، ہر 4 مہینے کے بعد میدان کارزار برپا. ایک میدان سے واپس آئے ہیں. ابھی غزوات جن میں آپ خود شریک ہوئے ان کی بات، ابھی ایک میدان سے واپس آئے ہیں. تلواروں سے ٹپکنے والا خون ابھی خشک نہیں ہوا ہے اور شہیدوں کے وجود پہ آنے والے کفن ابھی میلے نہیں ہوئے ہیں. ان کی قبر کی مٹی ابھی سوکھی نہیں ہے. آمنہ کلال اپنی جماعت کو لے کر دوسرے میدان میں چلاتا ہے. آج جہاد کو قوم بھول گئی اور کہتے کہ ہم تشدد پہ یقین نہیں رکھتے، ہم لڑائی جھگڑے پہ یقین نہیں رکھتے، ہم ہر بات مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے. 50 سال ہو گئے، مذاکرات کے ذریعے کشمیر مل گیا؟ مذاکرات کے ذریعے تمہیں کبھی کوئی کامیابی نصیب ہوئی ہو تو ہمارے سامنے لاؤ. کفر کی تمام تر بیماریوں کا علاج سوائے تلوار کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. دنیا کفر کا ہاضمہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ جب تک ان کے منہ میں تیر اور تلوار، کلاشن کوپ اور توپ کے گولے نہ ڈالے جائیں انہیں کبھی صحت یابی نہیں ہوتی. لیکن افسوس کہ انسانیت کی امراض کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بیمار ہو چکے ہیں. یہ ڈاکٹر، میری مراد یہ ہے ہر مسلمان، ہر مومن مجاہد انسانیت کے تمام دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے رب نے پیدا کیا ہے. یہ اس کائنات میں خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب بن کر اللہ کی کائنات میں اس کے نظام کو برپا کرنے اور جاری کرنے کا ذمہ داری اور کام اسے سونپا گیا ہے. جو کام کرنے کے لیے آیا تھا، جو دنیا میں حکومت اور سلطنت کے نظام کو چلانے کے لیے آیا تھا، آج وہ خود جھاڑو ہاتھ میں لے کر ایک بھنگی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور خیروں کے محلات میں جھاڑو دینے پر فخر محسوس کرتا ہے. جب کسی قوم کی فطرت غیرت اس طرح بدل جائے پھر اس قوم کو اس کائنات میں جینے کا کوئی آکاسن نہیں ہے. دوستو طالبان کی حکومت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہماری تمناؤں، آرزوؤں اور التجاؤں کا مرکز اور ماوا اور محور ہے. انشاءاللہ العزیز اس حکومت کے دم قدم سے پوری دنیا میں اسلامی نظام کے راستے ہموار ہوں گے، ہموار ہوں گے. دوستو خیریت، بس بس کر نعروں میں بس ضائع نہ کیجیے، وقت ویسے بھی کم ہے. حکمران آج کہتے ہیں کہ طالبان وہاں جو جہاد کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں آپس میں قتل و غارت کری ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں تم جو یہاں کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ تم نے اب تک جو یہاں کیا سندھ میں جو کر رہے ہو اور سپاہ صحابہ کے ساتھ جو کچھ کیا, ہمارے کارکن پولیس کی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے, یہ کیا تھا؟ طالبان کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے اپنے دامن کو دیکھو. اور پھر تم اتنا بڑا فتویٰ داغتے ہو, ایک طرف احمد شاہ مسعود امریکہ کا ایجنٹ بن کر, وہی رشیا جس کے ساتھ ایک عرصہ تک جہاد ہوا آج وہ اس کا گولا اور بارود بن لے کر, آج وہ امریکہ ایران کا ڈاؤٹ بن کر طالبان کی اسلامی حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. احمد شاہ مسعود اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنا این جہاد ہے, این دین ہے. اس جہاد میں طالبان نہیں بلکہ سپاہ صحابہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہے. ہم صرف باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے جیل سے بیٹھ کر میں نے ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ جس قدر بھی آپ جا سکتے ہیں جائیے اور کسی سرحد کا کوئی خیال نہ کیجیے. طالبان ہمارے, ہم طالبان کے, ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے, ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. طالبان اور سپاہ صحابہ ایک جسم کا نام ہے, ایک روح کا نام ہے, ایک وجود کا نام ہے. جس طرح ایک جسم کے بازو دو ہوتے ہیں, اسلام کے آج جن طالبان جو اسلام کی پہچان ہے وہ ایک وجود ہے, ایک بازو سپاہ صحابہ ہے, دوسرا بازو طالبان ہے. اب رہی بات, دوستو اب رہی بات امریکہ کی, امریکہ کو تکلیف ہے اسامہ بن لادن سے, لیکن اس سے زیادہ تکلیف ہے طالبان سے. اصل تکلیف اسے طالبان سے ہے کہ آج ایک اسامہ بن لادن ہے, یہ تو اتنا وسعت قلم رکھتے ہیں کہ اگر انہیں بیک وقت ہزار اسامہ جیسے مجاہدوں کو بھی رکھنا پڑا تو وہ رکھ لیں گے ان شاء اللہ العزیز. اور پھر مجھ سے صحافی پوچھتے رہتے ہیں آپ کا اسامہ کے بارے میں کیا خیال ہے, میں کہتا ہوں اسامہ پورے عالم اسلام کی آواز کا نام ہے. اسامہ ملت اسلامیہ کا ترجمان ہے. ہمارے جذبات کو, ہمارے بلبلوں کو, ہمارے خیالات کو زبان دینے والا اسامہ بن لادن ہے. آخر وہ نوجوان کہتا کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے نا کہ سرزمین عرب سے یہود و نصارہ کی فوجیں نکل جانا چاہیے. یہ بات تو اسامہ بن لادن نے جو کہی ہے یہ تو وہی بات ہے جو آمنہ کے لال نے فرمائی تھی, اخرج الیہود و النصارہ من جزیرۃ العرب. اسامہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ کر بیان کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے حرمین شریفین سے امریکی نکل جائیں ورنہ انہیں نکال دیا جائے گا, تو ایک طرف وہ رسول اللہ کے فرمان کو بیان کرتا ہے, دوسری طرف فاروق اعظم کی سنت کی بات کرتا ہے. امریکیوں تم اسامہ کے دشمن بن گئے ہو, یہ بات تو مسلمانوں کا بچہ بچہ کہتا ہے. تم نہیں نہیں درائے کیان آپ پڑھیے کہ درائے کیان کیسے پھنسا ہوا ہے. پورے درے کا راستہ زمین دوز بمبوں سے پٹ دیا گیا تھا, قدم قدم پر سرنگیں بچھا دی گئی تھی کہ کوئی انسان کوئی گاڑی یہاں سے نہ گزرے. آخر سالارے قافلے طالبان نے اعلان کیا کہ پورے درے میں سرنگیں بچھی ہوئی ہیں, آؤ جو لوگ اب
اگلا جام جنت میں جا کر پینا چاہتے ہیں. اب دنیا کا پانی نوش کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک طرف ہو جاؤ اور یہ عزم کرو کہ ایک گاڑی آگے جائے, بروز سے اٹھ جائے, اسی لین پہ دوسری گاڑی چلے, اسی لین پہ تیسری گاڑی چلے. لکھے اخضر پہ مومن والوں نے, 7 گاڑیوں سے لے کر 12 گاڑیوں کے سوار شہید ہو جاتے ہیں, درہ کے آن فتح ہو جاتا ہے. تم کس سے ڈرتے ہو؟ ہمیں موت سے ڈرتے ہو؟ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم ہمیں کہتے ہو کہ تم یوسف رمزی, احمد کاشی اور دیگر مجاہدوں کی طرح ہمیں جیلوں میں ڈالو گے. ہم جیلوں سے بھی ڈرنے والے نہیں, نہ ہم جیلوں سے ڈرنے والے ہیں, نہ ہم موت سے ڈرنے والے ہیں, بلکہ ہمارا تو ایمان ہے. ہر آدمی پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے, نہیں سمجھے؟ جس نے نہیں مرنا وہ پیدا ہی نہیں ہوتا, پیدا ہوتا ہی وہ ہے جس نے مرنا ہے. جب پیدا ہونے کے بعد بالآخر مرنا ہے, زندگی کے سفر کا اختتام بالآخر موت پر ہے, تو پھر غلامی کی موت نہیں چاہیے, بےستی کی موت نہیں چاہیے, دنیا میں رہ کر ذلت اور رسوائی کی موت نہیں چاہیے. موت چاہیے آزادی کی, موت چاہیے شہادت کی. اس لیے دوستو آج یہ عزم کر کے جاؤ, ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جن کے دم قدم سے کائنات انسانی میں ایک انقلاب پیدا ہوا. کیا انقلاب؟ کہ کفر کی وادیوں میں اسلام کا سورج طلوع ہوا, شرک و کفر کی کھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایسا اجالا اور روشنی ہوئی کہ چاروں طرف توحید کے کمکمے جگمگانے لگے. وہ لوگ جو زمانے بھر میں حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے, اگر آپ تاریخ کے وہ الفاظ پڑھیں جب جنگ قادسیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی ایرانیوں کے بڑے بڑے جرنیلوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور وہاں باہم گفتگو شنید ہوئے, ایران کے سرداروں نے کہا کہ پوری دنیا میں عرب کے لوگوں جیسا تو ذلیل کوئی نہیں تھا, تم تو بھوکے لوگ تھے, تم ننگے تھے, تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا. تو آگے سے انہوں نے کہا, ہاں ہم واقعی ایسے تھے, مگر پھر یکایک غیرت حق کو حرکت ہوئی, ہمارے اندر ایک ایسے رسول آئے جنہوں نے ہماری زندگی پلٹ دی. پہلے وہ تھے کہ دنیا بھر میں نظر حقارت سے دیکھے جاتے تھے, اب وہ ہیں, تخت تمہارے ہوں گے, قدم ہمارے ہوں گے. یہ گفتگو سن کر ایرانی سرداروں کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ باہم کہنے لگے, خدا کی قسم ایسے جذبوں اور ایسے بلبلوں والی قوم کو پوری دنیا میں شکست دینے والی کوئی قوم نہیں. دوستو اپنے اکابر کی تاریخ بھول گئے ہو, اپنے اکابر کے کردار کو فراموش کر گئے ہو. تم وہ لوگ ہو, آج ہماری مثال اسی طرح کی ہے جس طرح کسی نے شیر کے بچے کو پکڑا اور بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں چلانا شروع کر دیا. ایک عرصہ گزر گیا, جنگل کے شیروں کو خبر ہوئی کہ ہمارا بچہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ساتھ چلتا پھرتا ہے, اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے. انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے کچھ جانوروں کو بھیجا کہ تو شیر ہے. وہ کہنے لگا, نہیں میں بکری ہوں. کیا کہنے لگا؟ آج کے حکمرانوں کی مثال بھی ایسے ہے. ہم کہتے ہیں شیر بنو شیر بنو, کہتے ہیں چھوڑو ہم بکری ٹھیک ہے. میاں نواز شریف, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم شیر بن کر جیو. انتخابی نشان شیر تھا تو ویسے بھی شیر بنو. یہ عجیب بات ہے, ہم تمہیں شیر بناتے ہو تم بکری بننے کو تیار ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تم سر اٹھا کے چلو. ہم چاہتے ہیں تم خودداری کے ساتھ جیو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم چولی بھی نہ پھیلاؤ اور کشکول بھی نہ اٹھاؤ. ہم تو تمہاری عزت کے علمبردار ہیں. ہم تمہیں خودداری کے ساتھ جینے کا مشورہ دیتے ہیں. تم خودداری کا راستہ اختیار کرو. جو آنکھ میری نظر سے تمہیں دیکھے گی اس آنکھ کو ہمارے سپرد کر دو. لیکن اگر تم کہو ہم نے تو بھیڑ ہی بننا ہے, ہم نے تو بھیڑ ہی بننا ہے, پھر تم بنو. ہم بھیڑ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں ہمارے پڑوس کے شیروں نے بتلا دیا ہے کہ بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ اپنا وقت گزار گزار کر بھیڑ بکری کے روپ میں امریکہ کی غلامی کرنے والوں, آؤ دیکھو طالبان شیروں کا لشکر ہے. تم بھی رب کے شیر بن جاؤ تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ اب شیروں کا دور آ چکا ہے, گیدڑوں کا دور جا چکا ہے. دوستو وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, ایک شعر یاد آ رہا ہے. اس کا پس منظر کچھ اس قسم کا ہی ہے. کہتے ہیں جناب اگر شعر ہو تو پھر تم تو قیدی ہو جاتے ہو, تم تو ہتھکڑی پہن لیتے ہو. شیروں کو ہتھکڑیاں نہیں پہننی چاہیے. تو پنجابی میں کسی نے شیر کہا ہے, شیر کہتے ہیں وٹے ہونا بیریاں نو لگ دے نہیں, وٹے ہونا بیریاں نو لگ دے نہیں, جنہ بیریاں دے نال لوکو بیر ہوندے. کون پوچھ رہے کاواں تے گدڑا نو اور کہتی پنجرے پاس تے شیر ہوندے. شیر شیر ساری عمر جیل میں رہے, شیر شیر ہی رہتا ہے. بکری ایک دن جیل میں رہے تو شام کو میاں میاں کرتی ہے. گیدڑ بیچارے کا برا حال ہو جاتا ہے, کبھی اس کی کمر دکھنے لگ جاتی ہے, کبھی وہ پھر ملیحا لودی کو بلا کر سودے بازی کرتا ہے, کبھی وہ رہائی کی مخالفوں سے بھیک مانگتا ہے. جو شیر ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں بھی تھاکتے ہیں, وہ جیلوں میں بھی تھاکتے ہیں.
دنیا کا وزیر اعظم طارق تیری عظمت کو,
ساڑھے چار سال. اب گیدڑوں کی ایک اور بات بھی بتاؤں. کئی افسران ملنے آئے, میں نے کہا میں نہیں ملاقات کرتا, کوئی ضرورت نہیں, واپس چلے جاؤں. آج کیا دن ہے؟ اتوار ہے. آج سے ٹھیک 16 روز پہلے 31 جولائی کو میں کراچی میں گیا. وہاں بے نظیر نے اپنے منحوس دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بے نظیر کا منحوس سایہ جب اس قوم پہ پڑا, بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے تھے, بڑے بڑے لوگ مصلحت کی چادر اوڑھ چکے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آدم طارق وہ تھا جس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر بے نظیر کے سامنے کہا تھا اسلام میں نسوانی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خدا کی طرح خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جھوٹ بولوں مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. مجھے آصف زرداری نے کہا اور باقی بھی تو مولوی ہے نا, وہ تو کوئی نہیں بولتے, تو وزیر کیوں نہیں بن جاتا, تو بھی تو کوئی وزارت لے. میں تجھے شام سے پہلے پہلے وزارت دینے کو تیار ہوں. اس کے لفظ یہ تھے تو سانو ڈنڈا کیوں دے رکھنا. میں نے کہا آصف زرداری تم نہیں جانتے ہو, میری قوم نے مجھے کراچی سے بلوا کر بغیر پیسہ خرچ کیے صرف اس لیے اسمبلی میں بھیجا ہے کہ جو حق ہے بیان کروں, جو سچ ہے اس کا ساتھ دوں. تو اور تیری بیوی میرے نزدیک تیری اور تیری بیوی کو کوئی حق اثر نہیں ہے کہ تم پاکستان پر حکومت کرو. اس نے اس نے مجھے کہا میری کتاب میرا جرم کیا ہے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ راستہ بڑا مشکل ہے. میں نے کہا اللہ والے سے دیکھی جائے گی. یہ دھمکی تھی. چنانچہ جب میں گرفتار ہوا میری اور حضرت فاروق کی شہید کی گرفتاری کے ٹھیک 8 روز بعد کراچی میں ہمارے ساتھیوں کو سزائے موت سنوا دی گئی. چنانچہ 31 جولائی کو آج سے 16 روز قبل جب میں سینٹرل جیل کراچی میں اپنے سزائے موت کے 17 کارکنوں کو ملنے گیا, سپریڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا. سپریڈنٹ کے کمرے کے ساتھ ہی دوسرا دفتر ہے, درمیان میں دیوار ہے ڈپٹی سپریڈنٹ کا. اس میں اتنی بڑی 4 فٹ کا ایک روشن دان ہے, گرل لگی ہوئی ہے. مجھے مولانا عبدالغفور ندیم نے کہا کہ مولانا یہ گرل کے پیچھے ڈپٹی صاحب کے کمرے میں ایک شخص بار بار سامنے آتا ہے, وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اشارہ کرتا ہے. آپ نے اسے نہیں دیکھا, ذرا آپ دیکھیے وہ کون ہے. میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا اس گرل کے پیچھے. میں نے اس طرف توجہ کی, وہ شخص پھر آیا. میں نے اسے دیکھا تو سلام کرنے لگا, بار بار سلام کر رہا ہے. افسران کھڑے تھے, زبان سے تو ڈر کے مارے نہیں بولا, ہاتھوں سے سلام کر رہا ہے. جب میں نے دیکھا تو وہ آصف زرداری تھا. آصف زرداری تھا. میں نے کہا تلک الایام نجاوزھا بین الناس. فروری 1995 کی جمعہ کی تقریر جو مرکز میں نے کی تھی امام احمد ابن حنبل کے حالات پر, اسے سن کر دیکھیے. اللہ کے فضل و کرم سے, میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, خدا کے فضل سے میں نے اس وقت کہا تھا بے نظیر کی غنڈہ حکومت, بے نظیر کی بدماش حکومت, بے نظیر کی کافرہ حکومت کو, نسوانی حکومت کو آدم تارک سپاہ سیاپو نہیں مانتی. اس حکومت کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے. یہ اعلان کیا, ٹھہریے, یہ اعلان کیا. ٹھیک, 7 روز کے بعد گرفتاریاں شروع ہو گئی. ڈی آئی جی راول پنڈی شعیب سٹل نے گورنر الطاف کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اب آدم تارک جب اجلاس میں آئے گا میں پولیس مقابلے میں اسے مروا دوں گا. یہ وہی شعیب سٹل ہے جو مجھے مروانا چاہتا تھا. چند دنوں کے بعد اس کے ہاتھوں سے بے نظیر کا بھائی مر گیا. بے نظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو مروانے والا آج جیلوں اور عدالتوں کے چکر لگاتا ہے. جنہیں حکمران مروانا چاہتے تھے وہ آج بھی آپ کے سامنے ہیں. دوستو, بات یہ نہیں کرنا چاہتا, جو بات کرنا چاہتا ہوں اپنی تعریف مقصود نہیں. اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حق پرست ہوتے ہیں, حق والے ہوتے ہیں, پوری دنیا ان کے راستے میں آ جائے, نہ ان کے پایا استقامت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں, نہ ان سے ان کا موقف چھین سکتے ہیں. قانون بنا کہ شیعہ کو کافر کہو گے تو پھر 7 سال, اب کہتے ہیں 14 سال سزا دیں گے. میں نے کہا جناب سزا دے کر کیا کر لوگے, ہمیں سزا سے ڈراتے ہو. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کیا خوب کہا, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو کہتے ہو 14 سال سزا دیں گے, تم نے کبھی جیلوں سے آنے والی آواز نہیں سنی؟ خدا کی قسم جب تک ہم جیلوں میں اکٹھے رہے, پھر بعد میں قید تنہائی کا دور سال آ سال تک رہا, جب تک اکٹھے رہے شام کو سوتے نہیں تھے جب تک بلند آواز سے یہ نعرے نہ لگا رہے. میں نے کہا دنیا کو بتلا دو, دنیا کو بتلا دو, خیریت, دنیا کو بتلا دو کہ کوئی طاقت ذرا اور میں یہی بات تو بتلا رہا ہوں یہی بات تو
ہاں ٹھہریا
یہ بات میں نے اس لیے کہی یہ بات اس لیے کہی کہ بہت سے بیمار ذہن حسد کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی سودے بازی کر کے آ گیا سودے بازی ہونے نہ نہیں بولنا اور تسا بولنا ہم نے نہیں بولنا تو تم نے بولنا سودے بازی اب سودے بازی کی ضرورت کیا تھی جب 4.5 سال تک ہم نے عدالتی جنگ لڑ کے 60 مقدمات سے گلو خلاصی حاصل کی گلو خلاصی
نعرہ تکبیر
بھائی نور سرجیکل میں جو ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں وہ جہاں اگر یہاں تشریف فرمایا ہے ڈاکٹر اشتیاق صاحب تو وہ اپنے ہسپتال میں چلے جائیں ایک مریض سخت جو ہے اس وقت وہاں مستعب ہے ڈاکٹر صاحب کی انتظار ہو رہی ہے یہ بھی انسانی روایات اور اخلاقی روایات کا ایک حصہ ہے کہ ایک شخص اگر تکلیف میں ہو تو آپ اپنی بات کو چھوڑ کر اس کی مدد جو بھی کر سکتے ہیں کریں بہرحال ڈاکٹر اشتیاق صاحب پہنچ جائے وہاں دوستو عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے آخری بات آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہوئی کوئی چوہا وغیرہ تو نہیں آ گیا بعض لوگ کہہ رہے تھے بس اب انہوں نے نہیں بولنا کیوں نہیں بولنا بھائی کہتے رہا جو ہو گئے بھائی رہا ہونے والا بولنے کے لیے رہا ہوتا ہے یا چپ رہنے کے لیے رہا ہوتا ہے بھائی بولنے کے لیے رہا ہوتا ہے اگر چپ ہی رہنا ہوتا تو گرفتاری کیوں کرتے گرفتاری کیوں کرتے پھر جب ہم بری ہو گئے سارے مقدمات سے اب سودے بازی کی ضرورت کیا تھی سودے بازی کرتے اس وقت جب چون کے ٹائر سے چھلوں میں الٹا لٹکا کر زخموں پر نمک ڈالا جا رہا تھا مرچیں ڈالی جا رہی تھی سودے بازی جب کرتے جب سارے مقدمے ختم ہو گئے عدالتوں نے بری کر دیا پھر سودے بازی کی ضرورت کیا تھی سودے بازی کرنے والے لوگ سپاہ صحابہ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے مال بنانے والے لوگ مال بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا نہیں سکتے ہیں ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے چلنا جانتا ہے دوستو آخری بات آج کے اس اجتماع کی وساطت سے حکمرانوں سے کہتا ہوں اگر تم نے طالبان اور اسامہ کے خلاف حسب سابق امریکہ کو اپنی سرحدیں استعمال کرنے کی اجازت دی پھر یاد رکھو ہماری تم سے کھلی جنگ ہوگی ہماری تم سے کھلی جنگ ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد ایک مطلب سب میں نعرہ تکبیر تیسرا نعرہ ہے اور حضرت شاہ صاحب آئیں گے وہ بہت بنائیں گے حضرت شاہ صاحب آئیں گے